اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں, اور آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے. آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. آج انشاءاللہ یہ شعر تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا, اگر غور سے بیان سنیں گے تو یہ بات انشاءاللہ پروف ہو جائے گی کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت ساری برکتیں, شان اور مقام عطا فرمایا. تمام انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لائے کم و بیش 1,24,000 کے قریب, سب کو میرے رب نے معجزات عطا فرمائے, بڑے کمالات عطا فرمائے. مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان وہ ہے کہ انبیاء کو جو معجزات دیے ان سب کا مجموعہ, ان سب کا ٹوٹل جو ہے وہ نبی پاک کو عطا فرمایا. اور صرف یہی نہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے علاوہ بھی ایکسیپشنل کچھ خصائص عطا فرمائے جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہ فرمایا. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم. تیرا مسند ناز عرش بری, تیرا محرم راز روح امین, تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. اللہ کریم نبی پاک کو اتنے معجزات سے نوازا. مگر آج ایک بڑی انوکھی بات آپ سنیں گے کہ علماء کرام یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے. بڑی خوبصورت تحقیق علماء بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی پاک کو رب نے بڑے معجزات سے نوازا. میرے آقا دعا فرماتے بارش ہو جاتی, اشارہ فرماتے بارش رک جاتی, ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر نبی پاک کے اشارہ فرمانے سے کلمہ پڑھنے لگ جاتے, شجر و حجر اور جانور نبی پاک کو سلام کیا کرتے, آقا اشارہ فرماتے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا, دعا فرماتے سورج واپس آ جاتا. یہ بہت سارے معجزات کی جو لسٹ ہے, علماء کہتے ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑی نارمل سی بات ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا, اس کے لحاظ سے یہ نارمل ہے, آقا کی شان ہی اتنی ہے. ہاں دو معجزات ایسے ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی منزلت اور شان کے مطابق ہیں. کیلبر جو ہے نا نبی پاک کا, وہ بتاتا ہے ان دو معجزات کے ذریعے. اس میں پہلا معجزہ ہے کہ جب اللہ کریم نے معراج کی شب اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروایا, جو نبی پاک نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب عز و جل کو دیکھا, یہ کائنات میں کسی اور کو موقع نہیں دیا گیا. یاد رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تمنا کی تھی کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اور فرمایا گیا تھا لن ترانی, اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکو گے. تو اب پہاڑ پر تو تجلی نازل کی گئی, اس تجلی کی تاب نہ لا کر آپ بے ہوش ہو گئے. حضرت موسیٰ تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو رہے ہیں, مصطفیٰ کریم کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ سر کی آنکھوں سے دیدار بھی کر رہے ہیں, کلام بھی کر رہے ہیں. تو ایک معجزہ وہ ہے جو نبی پاک کو اللہ کا دیدار کروایا گیا. مگر ایک معجزہ اور ہے جس کو اعظم المعجزات کہا جاتا ہے, دا بگیسٹ میراکل آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام, سب سے بڑا معجزہ ہے. اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید.
جو قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ ذرا سمجھیے گا قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اٹ مینز دیر از نو پلیس آن ارتھ، زمین پر کوئی مقام ہی نہیں تھا کہ جہاں پر قرآن نازل کیا جاتا اور قرآن کا وہ بوجھ اٹھا سکتا۔ اللہ کریم نے قلب مصطفیٰ کو وہ طاقت عطا فرمائی، نبی پاک کے دل اقدس کو وہ قوت عطا فرمائی، اب اس پر قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ اور سبحان اللہ، ذرا امیجن کرو کہ جب صحابہ کا دور ہے، نبی پاک جلوہ فرما ہے اور اپنی آنکھوں سے روز وہ معجزات دیکھ رہے ہیں۔ کبھی پیاسے آتے تھے کہ حضور پانی نہیں، اپنا ہاتھ نبی پاک برتن میں ڈالتے اور انگلیوں سے فوارے جاری ہوتا ہو جاتے۔ کبھی کہتے بارش نہیں، آقا دعا فرماتے بارش ہو جاتی۔ کبھی بہت بارش ہو جاتی، صحابہ کہتے حضور رکوائیے، آقا اشارہ فرماتے بارش رک جاتی۔ کھاری کنویں والے آتے، حضور ہمارے علاقے کا پانی کھارا ہے، آقا کلی فرماتے پانی میٹھا ہو جاتا۔ میرے آقا کے سامنے جانور آ کر بات کرتے۔ ساری باتیں صحابہ دیکھتے تھے۔ آج میں اور آپ سنتے ہیں تو اتنا لطف آتا ہے، سوچو دیکھنے والوں کا عالم کیا ہوگا۔ آج ہم سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے، جو اپنی آئیز سے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے ان کے لیول آف ایمان کا عالم کیا ہوگا۔ مگر اے مسلمانوں، تمہیں مبارک ہو، بہت سارے معجزات تم نہیں دیکھ سکے، مگر جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ تمہارے درمیان ہے۔ آج اس کی برکتیں ہم لوٹ سکتے ہیں، آج اس کی برکات ہم لے سکتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ہم کتنا قرآن انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، قرآن سے تعلق ہمارا کیسا ہے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں نبی پاک کے چاہنے والے ہیں، آقا کے غلام ہیں، نبی پاک کا میلاد منانے والے ہیں، مگر جو نبی پاک کو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا گیا، ہم میں سے بہت سارے لوگ تو اسے کھولتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں۔ ہمارا قرآن سے تعلق کیا ہے؟ گھر میں محفل ہے، نیا گھر لیا ہے تو فوری طور پہ قرآن خوانی کرانی ہے، کیوں؟ گھر میں برکت چاہیے۔ نئی دکان لی ہے، نیا کاروبار ہے، بھئی فوراً مولوی صاحب بلاؤ، کچھ بچے بلاؤ، قرآن خوانی کرنی ہے تاکہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو، پیسے آئیں۔ کیا قرآن صرف اسی لیے؟ اچھا ہوتا کیا ہے کہ گھر میں قرآن خوانی ہو یا دکان میں قرآن خوانی ہو، جس کے گھر میں قرآن خوانی ہے وہ بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا، صرف مدرسے کے بچے پڑھ رہے ہوتے۔ اتنا دور قرآن سے ہے، یہ درست نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ پلیز قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ اور آج میں آپ کو قرآن کا ایک الگ رنگ دکھانے آیا ہوں۔ قرآن کے کتنے رنگ ہیں، قرآن میں کتنی برکتیں ہیں، کتنی ڈائمینشنز ہیں، مگر آج میرے بیان کا موضوع ہے کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رب عز و جل نے اپنے کلام میں کس طرح بیان کی ہے، اللہ اکبر، میرے آقا کی شان ہی نرالی ہے۔ لیکن قرآن کو اگر اس نظر سے پڑھا جائے، عشق کی نظر سے قرآن کو دیکھا جائے، تو جا بجا قرآن میں رب عز و جل نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے۔ نبی پاک کا دور تھا، میرے آقا صحابہ کرام کو ہدایت فرماتے تھے، بیانات فرماتے تھے، تربیت فرماتے تھے۔ تو اب صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ وہ ہوتے تھے کہ جب جن کو دوبارہ سننے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، انگریزی میں کہتے ہیں پارڈن پلیز، کم اگین، ذرا دوبارہ کہیے گا سر آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، کبھی کبھی کہتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو لوگ تھے صحابہ کرام، وہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ، حضور ہم پر رعایت فرمائیے، ہماری طرف رعایت فرمائیے، اپنی بات کو دوبارہ دہرا دیجیے۔ یہ ان کا انداز تھا، بڑی ادب والی بات تھی۔ مگر جو یہودی تھے ان کی ٹرمینالوجی میں، ان کی لغت میں راعنا کا معنی کچھ اور بنتا تھا۔ وہ معنی، وہ میننگز جو تھے، بے ادبی والے تھے۔ اچھا وہ زمانہ تو ایسا تھا، مسلمان بھی ہوتے تھے، غیر مسلم بھی آس پاس گھوم رہے ہوتے تھے، تو یہودی کہتے راعنا، راعنا، معاذ اللہ، ان کی نیت بے ادبی کی ہوتی تھی۔ اب صحابی رسول تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، وہ سمجھ گئے، ان کو تو یہودیوں کی اصطلاح معلوم تھی، انہوں نے یہودیوں کو بڑا سخت ڈانٹا، خبردار اگر نبی پاک کے سامنے یہ لفظ کہا میں تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو یہودی کہتے آپ ہمیں کیوں ڈانٹ رہے ہیں، آپ کے صحابہ بھی تو یہ کہتے ہیں، وہ بھی تو نبی پاک کی بارگاہ میں راعنا کہتے ہیں، راعنا یا رسول اللہ۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بڑے رنجیدہ ہو گئے کہ صحابہ بھی کہتے ہیں تو یہ تو اس کا معنی کچھ اور بھی بنتا ہے۔ دربار رسالت میں حاضر ہوئے، ابھی حاضر ہی ہوئے تھے، سنو اللہ کریم نے قرآن پاک کی کون سی آیت نازل فرمائی۔ اللہ اکبر، آپ کو اندازہ ہوگا کہ رب محبوب کی شان قرآن میں کیسے بیان کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 104 میں ارشاد والی ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ اللہ اکبر، ذرا اس کا ترجمہ سنیے گا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو اور یوں کہو انظرنا، یعنی حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، قرآن کہتا ہے انظر نہ کہو، حضور ہم پر نظر فرمائیے، وہ لفظ نہیں چلے گا جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی ادب والا، ایک معنی بے ادبی والا۔ اللہ اکبر، میرے محبوب کا ادب قرآن میں رب بتا رہا ہے، محبوب سے بات کیسے کرنی ہے، اسٹائل کون سا اپنانا ہے، اور آگے کیا کہا، واسمعوا، فرمایا اے ایمان والوں غور سے پہلے ہی سن لیا کرو نا، میرے محبوب بتا رہے ہیں تو ریپیٹ کرنے کی انہیں نوبت نہ آئے، حضور فرما رہے سن لو غور سے۔ اور آگے جو آیت کا حصہ ہے وللکافرین عذاب الیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علماء نے فرمایا کہ انبیاء کی شان میں ذرا سی بے ادبی جو ہے وہ کفر پر لے جاتی ہے، بندے کا ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ ادب والا رکھے، با ادب رکھے، اور محبوب پاک سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیتیں تو بہت ساری ہیں مگر کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں آپ پر یہ بات اور واضح ہو جائے کہ میرے آقا کی شان قرآن میں رب نے کس پیارے انداز میں بات کی ہے، کس پیارے انداز میں بیان کی ہے۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا،
دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو وے جیڑا مرضی سپارہ، قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا۔
آج ہی بات پروف ہو جائے گی کہ پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارہ، کس کس سپارے کی بات کریں، کس کس قرآن کی سورت کی بات کریں۔ اب معاملہ کچھ یوں تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینے ہجرت کر کے پہنچے، آلموسٹ 16 یا 17 منتھ، 16-17 مہینے مسلمان جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہودی جو تھے وہ تانا دیتے تھے مسلمانوں، ٹانٹ کرتے تھے کہ تم دین تو نیا لائے ہو، قبلہ تو تم نے ہمارا ہی اپنایا ہوا ہے، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یہ گوارا تھا، اور جب نبی پاک کے دل رنجیدہ ہوں تو یہ رب کو کب گوارا ہے۔ آقا بڑے غمزدہ ہوتے تھے ان کی باتیں سن کر۔ تو اب ظہر کا وقت ہے، ذرا سمجھیے گا سینیریو، سمجھیے، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ مسجد قبلتین جہاں پر آج موجود ہے نا، یہی وہ مقام تھا جب نبی پاک بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے، بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے کہ شاید پہ حکم آ جائے۔ اللہ اکبر، ذرا قرآن کا اسلوب دیکھو کہ رب نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ آسمان کی طرف بار بار نظر اٹھانا ہے، اس کو قرآن کتنے پیارے انداز میں بیان کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے نعت اگر یہ نہیں ہے تو کیا ہے، اگر یہ بھی نعت نہیں ہے تو کیا ہے، اس کا ترجمہ تو سنو۔ اللہ فرماتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں محبوب تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ اللہ کے حبیب بار بار دیکھ رہے تھے نا، اللہ فرما رہے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بار بار آسمان کی طرف رخ کر رہے ہو۔ اب کیا فرمایا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ یہ جملہ ذرا یاد رکھیے گا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب وہاں رخ پھیریں گے جہاں تمہاری خوشی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا، فولی وجهک شطر المسجد الحرام، تو اب اپنا منہ پھیر لو مسجد حرام کی طرف۔ اب یہ سینیریو کیا تھا، یہ موجود واقعہ کیا تھا، 4 رکعت والی نماز ہے، ظہر کا موقع ہے، نماز کھڑی ہو چکی ہے، ایک کوسچن ذہن میں پیدا ہوتا ہے، جناب یہ آیت یا حکم نماز سے پہلے آ جاتا، پیارے آقا صحابہ کو اعلان فرماتے مبارک ہو، اب ہمارا قبلہ کعبہ ہو گیا ہے، 4 رکعت اب قبلے کی طرف، کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھیں گے، یہ نماز کے بعد آ جاتا، پیارے آقا پھر اعلان فرما دیتے کہ اب عصر کی نماز سے انشاءاللہ ہم کعبے کی طرف رخ کریں گے۔ نہیں جناب، 2 رکعتیں ادا ہو گئی ہیں، صف بنی ہوئی ہے، نبی پاک امام ہیں، صحابہ پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اور دوران نماز یہ وہی نازل ہوتی ہے کہ محبوب اپنا رخ ادھر پھیر دو جہاں تمہاری رضا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ذرا باریک بات سمجھیے گا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے محبوب ہم ادھر تمہارا رخ پھیریں گے جہاں رب کی رضا ہے، رب نے فرمایا ادھر رخ پھیریں گے جہاں تیری رضا ہے۔ اللہ اکبر، دوران نماز آتا ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ تبدیل کیا۔ آپ کو پتا ہے یہ کس قدر بڑا کرن تھا، قبلہ مسجد قبلتین میں بیت المقدس اس طرف تھی، اور کعبہ اس طرف تھا، 180 ڈگری کا اباؤٹ ٹرن تھا۔ نبی پاک نے دو رکعت کے بعد اپنا رخ تبدیل کیا، کسی صحابی نے سوال نہیں کیا، کسی صحابی نے کوئسچن نہیں کیا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں۔ صحابہ کی وفاداری دیکھو، صحابہ کی نبی پاک سے محبت دیکھو، ان کا پیارے آقا پر اعتماد دیکھو۔ سارے صحابہ نے اپنا رخ تبدیل کیا، نبی پاک آگے تشریف لائے، دو رکعتیں ادھر پڑی ہیں، دو رکعتیں کعبے کی طرف پڑی ہیں۔ یہ وہ دن تھا جب سے مسلمانوں کا قبلہ صبح قیامت کے لیے کعبہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، بتاؤ نبی پاک کی رضا کے لیے رب نے تبدیل کر دیا۔ پھر کیوں نہ بریلی کے تاجدار کہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ علماء نے بڑی پیاری تفسیر میں اس پہ بحث کی ہے، مفسرین کرام نے بحث کی ہے کہ جو 17 مہینے نبی پاک نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے نا، ان دنوں میں اگر کسی نے کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھی تو وہ نماز مردود، وہ نماز مقبول نہیں۔ اور اب جب سے نبی پاک نے کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے، اب کوئی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اور ایسا نہیں یہ ایک بار ہوا، اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی خوشی کے لیے صرف ایک بار یہ کرم نہیں فرمایا، بلکہ حبیب کی خوشی کے لیے امتیوں کی 50 نمازوں کو 5 کر دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی خوشی کے لیے آپ کو حوض کوثر عطا کیا گیا، نبی پاک علیہ السلام کی خوشی کے لیے آپ کی امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے، ان کے پلڑے بھاری ہوں گے، آقا کی دعا سے وہ پل صراط سے پار لگیں گے۔ سنو رب قرآن میں کیا فرماتا ہے، لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے محبوب ہم تمہیں عن قریب اتنا عطا فرمائیں گے، کتنا عطا فرمائیں گے کہ محبوب تم راضی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اور سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کرواؤں۔ ایسے آقا ملے ہیں، ایسے محبوب ملے ہیں جن سے رب کتنا راضی ہے، اور وہ آقا ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ یہی بات پہ امام عشق محبت لکھتے ہیں کہ ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، یعنی ہم ایسے آقا کے بھکاری ہیں جو خود بھی کریم ہیں، ان کا خدا بھی ان سے بڑا راضی ہے۔ اور آقا کی عادت کیا ہے، ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، آقا کی عادت منع کرنا نہیں ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت فرمائیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید جا بجا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سورہ کوثر میں کس پیارے انداز میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اس کا معنی کیا ہے، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ اب یہ جو کوثر لفظ ہے، اللہ نے عطا فرمایا، اس کی مفسرین کرام نے بڑی پیاری شرح لکھی، مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام خلق پر تمہیں افضل کیا، اس نے ظاہر بھی دیا، اس نے باطن بھی دیا، نسب عالی بھی دیا، نبوت کا اعلیٰ مرتبہ بھی عطا کیا، کتاب بھی عطا فرمائی اور حکمت بھی سب سے زیادہ علم دیا، سب سے پہلے شفاعت کرنے کا اختیار بھی دیا، حوض کوثر جیسی عظیم نعمت بھی عطا کی، اور مقام محمود بھی عطا کیا، کثرت امت کا آپ کا حصہ ہے، اور آدائے دین یعنی دشمنان اسلام پر غلبہ بھی آپ کو عطا کیا، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں ایسی عطا کی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو قرآن نبی پاک کی شان کیسے بیان کر رہا ہے، امام عشق محبت لکھتے ہیں نا، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اب بیان کے آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ورنہ آیتیں پڑھتا جاؤں اور اس کی تفسیر بیان کرتا جاؤں تو وقت بہت درکار ہے۔ اب ایک یوں سمجھیے، ایک پیارا سا پھولوں کا گلدستہ، قرآنی گلدستہ آپ کی طرف بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن چاہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہیں اور اپنے ایمان کو مزید منور کرتے رہیں۔ اب ذرا سنتے جائیے، تو میں نے کہا تھا کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے۔ اب سنتے جاؤ اور سبحان اللہ کہتے جاؤ۔ سورہ فتحہ آیت نمبر 29 میں آپ علیہ السلام کو محمد الرسول اللہ فرمایا گیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں آپ کو مصطفیٰ قرار دیا گیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں مجتبیٰ فرمایا. سورہ جن آیت نمبر 27 میں آپ کو مرتضیٰ کا لقب دیا گیا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں عبد کامل فرمایا گیا. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا گیا. سورہ نساء آیت نمبر 174 میں آپ کو برہان یعنی واضح دلیل فرمایا گیا. سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا گیا. سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں شاہد یعنی حاضر و ناظر، سراج منیر یعنی چمکتا ہوا سورج، اور داعی اللہ اللہ پاک کی طرف بلانے والا فرمایا گیا. سورہ یاسین پڑھیے پہلی آیت میں یاسین، سورہ طہٰ اٹھائیے پہلی آیت میں طہٰ کہہ کر بتایا گیا. اللہ اکبر. سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا، نذیر یعنی ڈر سنانے والا فرمایا گیا. سورہ مزمل آیت نمبر 1 میں مزمل کہہ کر پکارا گیا. سورہ مدثر آیت نمبر 1 میں مدثر کہہ کے پکارا گیا. اور جناب سورہ آل عمران آیت 164 میں اللہ پاک نے مومنوں پر آپ کو اپنا احسان قرار دیا. سورہ انبیاء آیت نمبر 160 میں تمام عالمین کے لیے رحمت قرار دیا. سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں صاحب معراج فرمایا گیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 33 میں دعائے ابراہیمی فرمایا گیا. سورہ کوثر آیت نمبر 1 میں صاحب کوثر. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں صاحب مقام محمود فرمایا گیا. پھر کیوں نہ میرے امام کہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو مجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رب کے کلام سے دوستی کر لو، اور میرے حبیب کی شان وہ ہے جس کے بارے میں رب قرآن میں جا بجا اپنے حبیب کی شان بیان کر رہا ہے، مگر آج ہم قرآن کے قریب نہیں ہیں. آخری پیغام یہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا 89 ٹائمز مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. کیا ہم نے وہ آیتیں پڑھی ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ دنیا میں ہم امپورٹنٹ میسج نہیں چھوڑتے، اپنے باس کا، اپنی فیملی کا، اپنے کسٹمر کا میسج آتا ہے پہلے پڑھتے ہیں، یار ضروری بات ہوگی. صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے موبائل پر اپنے ای میل لوگ چیک کرتے ہیں، مگر ہمیں رب کا کلام مل چکا ہے، ابھی تک وہ میسج نہیں پڑھا ہے. کیا اللہ کو یہ جواب دے دیں گے کہ مولا ٹائم نہیں ملا تھا، بہت بزی لائف تھی، قرآن ملا تو تھا مگر پڑھنے کا موقع نہیں ملا. بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ اپنے آفس امپلائی کو رات کو میسج کر دیتے ہیں، بیٹا صبح اٹھ کے وہاں سے چیک اٹھا لینا، یہ بینک میں ڈال دینا کام، یہ کر لینا وہ کر لینا. آپ کو پتا ہے میسج سنے گا، اور سننے کے بعد یہ سارے کام ہو جائیں گے، میں آرام سے بھی اٹھوں گا تو وہ کام ہو چکے ہوں گے. اور آپ جب صبح اٹھیں اور آپ دیکھیں کہ اس کو میسج ریسیو تو ہوا ہے، اس نے سنا ہی نہیں ہے، آپ کو کتنا برا لگے گا کہ تمہیں میسج ملا سنا بھی نہیں. مجھے تو 25 سال 30 سال 40 سال یا 50 سال والے بھی بیٹھے ہیں، آپ کو 50 سال ہو گئے میسج ملے ہوئے، ابھی تک نہیں سنا، ابھی تک نہیں پڑھا. پلیز سوچئے کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ ہے. اور قرآن کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. کہ امام محمد کا دور تھا رحمت اللہ تعالی، اور ہارون رشید بادشاہ اس زمانے میں تھا. ہارون رشید بادشاہ نے ایک بڑا عجب اعلان کیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، اور اس بیٹی کو میں دنیا کی ہر نعمت دوں گا، اور اگر نہ دے سکا تو میری بیوی کو طلاق. اب جذبے میں کہہ تو گیا، بعد میں سمجھ آئی کہ ساری نعمتیں کیسے دے سکتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو رہ جائے گا، اور جب کچھ نہ کچھ رہ جائے گا تو بیوی کو طلاق بھی ہو جائے گی. بہت سارے علماء کے پاس گیا، علماء نے کہا طلاق تو ہو جائے گی. اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے امام محمد رحمت اللہ تعالی عظیم بزرگ ہیں ان کے پاس پہنچے. امام محمد نے کہا اگر میں تمہیں اس کا حل بتا دوں تو مجھے کیا دو گے؟ کہ حضور اپنی 1/4 چوتھائی سلطنت دے دوں گا. فرمایا کچھ اور بڑھاؤ، کم ہے. کہ حضور آدھی سلطنت دے دوں گا. کیا کمال کا جواب دیا امام محمد نے. آپ فرماتے ہیں ذرا غور تو کرو، تمہاری پوری سلطنت دو شریعت کے مسئلوں کے برابر ہے. دو شریعت کے مسئلے بیان کروں تو سلطنت پوری ہو جاتی ہے. یہ ہم سب کے لیے بھی علم کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ علم اور علماء اور مفتیان کرام کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، کہ بادشاہ بھی جا کر وہاں فریاد کرتا ہے. اب امام محمد نے کیا شاندار جواب دیا. آپ نے کوئی پیسے نہیں لیے، مگر سنو حل کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا اپنی بیٹی کو جہیز میں قرآن دے دو, تمہاری بات پوری ہو جائے گی, تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی, کیونکہ میرے رب کی ساری نعمتیں قرآن میں موجود ہیں, ساری رحمتوں کا ذکر ہے, اب جو نکال سکتا ہے وہ نکالے, ورنہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. تو یہ ہے قرآن جو اس میں سب کچھ موجود ہے, مگر ہم نہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں نہ اس کی برکتیں لوٹتے ہیں. ہم نے تو قرآن کو جلدان میں رکھنے کے لیے, صرف چومنے کے لیے, گھر میں برکت کے لیے رکھا ہوا ہے, حالانکہ قرآن پڑھیں تو دل منور ہونا شروع ہو جاتا ہے. آج ہم سب کے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں, روزانہ کئی بار کچھ سافٹ ویئر کھولتے ہیں, کوئی دوست 10-12 گھنٹے آن لائن نہ ہو ہم ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں, خیر تو ہے 12 گھنٹے سے آن لائن نہیں, ارے یہ ایک دن ہو گیا آن لائن نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ جب 4-5 دن وہ آن لائن نہیں ہوتے ہوں گے, جب ڈھونڈتے ہوں گے تو پتا چلتا ہوگا کہ بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے, بندہ ہی دنیا سے چلا گیا ہے, اس لیے آن لائن نہیں ہو رہا. یہ ہے دنیا کے سافٹ ویئر جس کے ساتھ روزانہ گھنٹوں بتاتے ہو. میں اس سافٹ ویئر کی بات کر رہا ہوں کہ جب تم قبر میں جاؤ گے وہ وہاں بھی آن لائن ہوگا, قرآن قبر میں بھی ساتھ جائے گا اور وہاں جا کر ہماری شفاعت کرے گا. ہم سارے یہ نیت کر کے جائیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن میں نے پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, بے شک 3 آیتیں روز کی پڑھیں, مگر ایک نیت کر کے جائیں کہ میں روز اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک میری آنکھیں کچھ قرآن دیکھ نہ لیں, میرے کان کچھ قرآن سن نہ لیں, میری زبان کچھ قرآن پڑھ نہ لے. پھر آپ دیکھیں طبیعت کیسی ہری بھری ہوگی, کیونکہ قرآن رحمت ہے, قرآن شفا ہے, ایک ایک لفظ پر برکتیں نازل ہوتی ہیں. احادیث کا یہ مضمون ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں. اپنے گھر میں قرآن پڑھو وہاں فرشتے نازل ہوں گے, اپنے کاروبار میں قرآن پڑھو وہاں فرشتے نازل ہوں گے. قرآن سے ہم سب کو اللہ کرے کہ ہمیں شوق نصیب ہو جائے, دوستی نصیب ہو جائے. میں یہاں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا ایک بہت پیاری تفسیر قرآن جو آج کل کے دور میں بڑی آسان اردو میں لکھی گئی ہے, تفسیر قرآن صراط الجنان. یہ آپ دعوت اسلامی.net سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, بلکہ اس کی ایک ایپلیکیشن بھی ہم نے بنا دی ہے جو فری آپ اپنے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر لیں, روز تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھتے رہیں تاکہ آپ اور ہم قرآن کے قریب ہوتے چلے جائیں. اور آپ بلیو کریں جب آپ قرآن پڑھیں گے تو زندگی کا رنگ ہی کچھ اور ہوگا. اللہ کریم مجھے اور آپ کو روزانہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. ہمارے اجتماع میں تشریف لایا کریں, ہو سکے تو مدنی چینل دیکھیں تاکہ اس طرح کے بیانات سنیں گے, اپنی فیملی کے ساتھ سنیں گے تو عمل کا جذبہ بھی بیدار ہوگا.
میرے اعمال کی اصلاح